الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي المؤمنين وارث الصادقين صريخ المستصرخين غياث المستغيثين قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. فصلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك وصفيك نبي الرحمة ومنقذ الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الأبطحي البطحي الطهامي الحجازي العربي العبد المؤيد والمحمود الأحمد والنبي الممجد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد مولانا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين ولعنة الله الدائمة الباقية القائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد جاء في التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات الله عليه وسلم
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حضرات یہ سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 15 15 اس کا آخری ٹکڑا ہے جس کی تلاوت کا شرف میں نے ابھی آپ کے سامنے حاصل کیا. اور یہی آیت امسال کی مجلسوں کے لیے مستقل طور پہ میرا سرنامہ کلام بھی ہے. ارشاد ہے پروردگار عالم کا کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس دو چیزیں آئیں, ایک نور اور دوسرے کتاب, وہ کتاب جو مبین ہے, کھلی ہوئی ہے, واضح ہے اور آشکار ہے. مجھے آپ کی خدمت میں اس آیہ کریمہ کے ذیل میں جس موضوع کے تحت اپنے عرائض پیش کرنا ہے وہ موضوع ہے قرآن و اہل بیت اور ہماری عملی زندگی. قرآن و اہل بیت اور ہماری عملی زندگی, یہ اس عشرہ اربعین کی مجلسوں کا مستقل طور پہ موضوع رہے گا, جس کے تحت اس آیہ کریمہ کے ذیل میں جستہ جستہ اپنے عرائض اور گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا. آج مجھے اس آیت کے ذیل میں صرف تمہیدی نوعیت کی گفتگو کرنا ہے. ظاہر ہے کہ کسی عمارت کو بنانے سے پہلے اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے. بغیر فاؤنڈیشن کے, بغیر بنیاد کے نہ عمارت پائیدار ہوتی ہے اور نہ انسان واقعاً اس عمارت سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے. تو اگر ہم ممبر پہ بیٹھ کے صرف زور خطابت دکھائیں, آپ کی واہ واہ کی نقطۂ نظر سے ادھر ادھر کے لوٹے مارے نقطے سنائیں, تو ممکن ہے کہ اس بات کا چانس پیدا ہو جائے کہ اگلے سال محرم میں ضرور دعوت دی جائے گی. لیکن ایسے میں پھر تکلیف شرعی ادا نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ بات جب دو مسئلوں میں دائر ہو جائے, ایک ہے خوشنودی خالق اور دوسرے خوشنودی مخلوق.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اگر خالق اور مخلوق کی مرضی وہی ہو, یعنی جو پروردگار چاہتا ہے وہی اس کے بندے بھی چاہتے, جو خالق چاہتا ہے وہی مخلوق بھی چاہتی, تو پھر کوئی جھگڑا نہیں, کوئی پرابلم نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے کہ جہاں خالق کچھ چاہتا ہے اور مخلوق کچھ چاہتی, اللہ کچھ چاہتا ہے بندے کچھ چاہتے ہیں, رسول اللہ کچھ چاہتے ہیں امت کچھ چاہتی ہے, امام کچھ چاہتے ہیں امام کے ماننے والے کچھ چاہتے ہیں, حسین کچھ چاہتے ہیں حسین کے عہدیدار کچھ اور چاہتے ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایسے میں سامعین اور لوگوں کی اور سننے والوں کی اور آڈینس کی اور کراؤڈ کی مرضی کو اور ان کی پسند کو معیار بنایا جائے تو تکلیف شرعی نہیں ادا ہو سکتی, اور اگر تکلیف شرعی ادا کرنا ہے, ممبر کے تقاضے کو پورا کرنا ہے, تو پھر مجمع کی اور مومنین کی پسند سے قطع نظر کرنا پڑے گا. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد.
اللہ اللہ صلی اللہ محمد والے محمد.
اس لیے میری کوشش ہوگی اپنے امکان کے بقدر کہ ایک مربوط گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں. مجھے تمہید کے مرحلے میں آپ کی خدمت میں آج یہ کہنا ہے کہ جہاں تک قرآن اور اہل بیت کی بات ہے, تو میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے, جب آپ معصومین کی جانب سے مروی تفسیر کو ملاحظہ فرمائیں گے کہ نور اور کتاب سے کیا مراد لیا گیا ہے. الگ الگ علماء نے کتابوں میں مختلف قسم کی تفسیریں لکھی ہیں, لیکن معصوم نے یہاں پہ دو چیزوں کا جو تذکرہ ہے تو اس سے کیا مراد لیا ہے. ظاہر ہے کہ یہاں پہ بھی دو چیزیں بیان کی گئی ہیں, اور پیغمبر کی حدیث مشہور و معروف حدیث حدیث ثقلین, اس میں بھی دو چیزوں کا تذکرہ ہے. انی تارکن فکم الثقلین, میں تمہارے درمیان دو قیمتی دو گرابہا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ دو قیمتی اور گرابہا چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی, ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری عطرت میرے اہل بیت. اب آپ دیکھیں, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, وہاں بھی دو چیزوں کا تذکرہ ہے. اللہ کے پاس سے تمہارے پاس دو چیزیں آئیں, نور اور کتاب مبین, اور یہاں پہ بھی دو چیزوں کا تذکرہ. انی تارکن فکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی, ایک چیز ایسی ہے کہ جس کے لیے حدیث میں اور قرآن میں ایک ہی تعبیر ہے, یعنی کتاب کی لفظ وہاں بھی قرآن کے لیے استعمال ہوئی ہے اور کتاب کی لفظ یہاں بھی قرآن کے لیے استعمال ہوئی ہے. حدیث میں بھی قرآن کو کتاب سے الہی سے تعبیر کیا گیا, اور خود قرآن نے بھی قرآن کو کتاب سے تعبیر کیا ہے. صرف دوسری چیز ہے کہ جس کی تعبیر میں قرآن اور حدیث میں ذرا سا فرق ہے, قرآن اسے نور سے تعبیر کر رہا ہے, پیغمبر اسے اپنی عطرت اور اہل بیت بیان کر رہے ہیں. تو عزیزان محترم, جب آپ ارشادات معصومین کو جمع کریں گے اور سامنے رکھیں گے, تو آیت اور حدیث دونوں کو سامنے رکھ کے ایک ہی نتیجہ اخذ ہوگا کہ جہاں کہیں بھی قرآن کہا گیا, کتاب کہا گیا ہے, کتاب سے مراد قرآن ہے. چنانچہ کتاب کہیے تب بھی قرآن مراد ہے, قرآن کہیے تب بھی قرآن مراد ہے. اسی صورت سے یہاں پہ دو لفظ ہیں, ایک نور اور دوسرے عطرت, تو عطرت کہیے تب بھی اس سے اہل بیت مراد ہے, اور نور کہیے تب بھی اس سے اہل بیت مراد ہے. ایک سلامات پڑھ دے بر محمد والے محمد. اور یہی وہ حدیث ہے جو قرآن اور اہل بیت دونوں سے تمسک کی ضرورت پہ زور دیتی. تو اب مجلسوں میں یہی مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ تمسک سے کیا مراد ہے, حقیقی تمسک کسے کہتے ہیں, تمسک کا کیا فائدہ ظاہر ہوتا ہے، تمسک کا ہماری عملی زندگی سے کیا تعلق ہے، یہ ساری چیزیں. تو آج کے حالات اور مسائل جو تقریباً ہماری کمیونٹی میں مشرق سے لے کر مغرب تک، ہند و پاک اور بر صغیر کی سرزمین سے لے کر آپ یورپ اور امریکہ اور کینیڈا تک چلے آئیں، اور پھر اس کے بعد اور دنیا میں جہاں جہاں چاہیں جا کے دیکھ لیں، چاہے وہ افریقہ ہو، چاہے وہ آسٹریلیا ہو، چاہے اور وہ دوسرے ممالک ہو، ہر جگہ کم سے کم جہاں ہماری یہ اردو اسپیکنگ کمیونٹی موجود ہے، ہم سب ذرا ذرا سے فرق سے صحیح لیکن تقریباً ایک ہی طرح کے مسائل اور ایک ہی طرح کے مشکلات میں گرفتار ہیں. اور ہماری جو سب سے بڑی کمزوری اور سب سے بڑی مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو قبول تو کیا ہے مگر ہم اسلام کو کسی بھی صورت سے اپنی عملی زندگی میں نافذ نہیں کر پا رہے ہیں. ایک صلوات پڑھ لے پر محمد والے محمد.
اللہم صلی اللہ محمد والے محمد.
سبحان اللہ.
اور جہاں تک عمل کا مسئلہ ہے، اب میری تمہید شروع ہو رہی، جہاں تک عمل کا مسئلہ ہے وہ یہ کہ انسان کی زندگی اصل میں کچھ نہیں ہے سوائے اعمال و افعال و حرکات و سکنات اور مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز اور حرکات کے انجام دینا کا نام ہے. یعنی انسان جو کچھ بھی اپنی زندگی میں امور انجام دیتا ہے، حرکات و سکنات انجام پاتی ہیں انسان سے، افعال و اعمال سرزد ہوتے ہیں، یہی اعمال و افعال ہیں، یہی حرکات و سکنات ہیں، یہی انسان کا موومنٹ ہے، یہی انسان کی ایکٹیویٹیز ہیں جسے زندگی کہا جاتا ہے. اگر انسان اپنے ارادے سے، اپنی مرضی سے، فی الحال ارادے کی بھی بات جانے دیجیے، حص و حرکت اس سے ختم ہو جائے، موومنٹ انسان کا ختم ہو جائے، ایکٹیویٹیز انجام دینا انسان مت کر دے، اعمال انسان سے سرزد نہ ہو، نہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چل کے جا سکے، نہ اپنے ہاتھ سے کھانا کھا سکے مثال کے طور پہ، جتنے بھی امور انسان اس دنیا میں انجام دے، تو آپ جانتے ہیں اس انسان کو پھر زندہ نہیں کہیں گے، مردہ کہیں گے. اگر انسان کے جسم کی حرکت رک جائے، ہاتھ نہ ہل رہے ہوں، پیر چلنے کی قدرت نہ رکھتے ہوں، آنکھیں حلقے چشم میں گردش نہ کر رہی ہوں، دل میں دھڑکن نہ پائی جاتی ہو، خون میں گرمی نہ موجود ہو، نفس میں رفتار نہ پائی جاتی ہو، تو پھر ایسے انسان کو زندہ نہیں کہا جاتا، مردہ کہا جاتا ہے. زندگی اصل میں نام ہی ہے حرکت کا، اور یہ اعمال و افعال جو انسان اس زندگی میں انجام دیتا ہے یہ دو طرح کے، ایک وہ حرکات و سکنا جو شعوری طور پہ انجام پاتے ہیں، اور دوسرے وہ حرکات و سکنا جو غیر شعوری طور پہ انجام پاتے ہیں. شعوری طور پہ جو حرکات و سکنات انجام پاتے ہیں اس میں انسان کا ارادہ دخیل ہوتا ہے، انسان کا قصد شامل ہوتا ہے، انسان کی لاجک اس میں شامل ہوتی ہے. ہم مثلاً اپنے گھروں سے چل کے اس فرش مجلس تک پہنچے تو بغیر ارادے کے یوں ہی نہیں پہنچ گئے، بلکہ ہم نے ارادہ کیا، پروگرام بنایا، اس کے لیے مقدمات فراہم کیے، گاڑی میں بیٹھے، ڈرائیو کیا، ڈرائیو کرنے کے بعد تب یہاں پہ آئے، اور یہاں پہ آنے کے سلسلے میں ہمارے ذہن میں ایک مقصد تھا، توجہ. تو یہ شعوری حرکات و سکنات ہیں جو ہم انجام دیتے رہتے ہیں، آفس جانا، دفتر جانا، بزنس کرنا، ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سارے امور جو زندگی میں انجام پاتے ہیں. اور کچھ غیر شعوری امور ہیں جو انسان سے سرزد ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص سو رہا ہے، سونے میں کروٹیں لے رہا ہے، سونے میں اس کے ہاتھ پاؤں ادھر ادھر جا رہے ہیں مثال کے طور پہ، انسان نشے کی حالت میں نشے میں چل رہا ہے، پھر رہا ہے، یہ حرکات و سکنات ہیں جو اس سے ظاہر ہو رہے ہیں، اعمال و افعال ہیں جو اس سے سرزد ہو رہے ہیں، لیکن یہ لا شعوری ہیں، اس میں اس کا ارادہ نہیں شامل ہے، اس کی مرضی نہیں شامل ہے، اس کا اختیار نہیں شامل ہے، اس لیے کہ اس کے ہوش و حواس مفلوج ہیں، توجہ. تو انسان وہ سارے امور کہ جو شعوری طور پہ انجام دیتا ہے، یاد رہے ہر عمل کے پیچھے، ہر انسان کی ایکٹیویٹی کے پیچھے، ہر انسان کے فیل کے پیچھے کسی نہ کسی محکم نظریے اور عقیدے کا پایا جانا ضروری ہے. بغیر محکم نظریے اور بغیر محکم عقیدے کے انسان کسی بھی عمل کو صحیح شکل میں انجام نہیں دے سکتا، اسے آپ ذہن میں رکھیے اچھی طرح سے. میں نے شاید اس پہلو کی طرف گزشتہ سال کے عشرے کے مجلسوں میں کسی مجلس میں اشارہ کیا ہو. تو انسان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو کچھ اعمال و افعال انجام دے رہا ہے یہی اس کی حقیقتاً زندگی, یعنی عمل کو زندگی کہتے ہیں. لیکن عمل اسلام کے نقطہ نظر سے اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ اس عمل کو صحیح آئیڈیولوجی کی بنیاد پر, صحیح عقیدے کی بنیاد پر, صحیح بنیادوں پہ انجام دیا جائے. یعنی ہماری پہلی منزل یہ ہے کہ ہم اعمال و افعال انجام دینے سے پہلے صحیح عقیدے کا, صحیح نظریے کا, صحیح مکتب فکر کا انتخاب کریں. اور یہی وہ منزل ہے جہاں پہ اسلام کہتا ہے لا اکراہ فی الدین.
سبحان اللہ.
دین میں جبر نہیں ہے, دین میں زبردستی نہیں ہے. ہم اس مشہور و معروف آیت کو بہت سی جگہوں پہ کوٹ کرنے لگے. مثال کے طور پہ اگر کسی سے کہا جائے کہ صاحب آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے, تو فرق ہے لکم دینکم ولی دین, یا کہیں گے لا اکراہ فی الدین. مثال کے طور پہ اسی صورت سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض انجام دینے چلیے, تو بجائے انسان کہ اپنی خامیوں کو, اپنی غلطیوں کو قبول کرے, تسلیم کرے, شرمندہ ہو, وہ ہمیں ٹوکنے سے کے حق سے بھی منع کرنا چاہتا ہے, روکنا چاہتا ہے کہ صاحب آپ کون ہوتے ہیں, آپ کے لیے آپ کا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. اور خود قرآن کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. آپ کی خدمت میں عرض کر دوں یہ ساری کے ساری آیتیں اعتقادات اور آئیڈیولوجی کے مسئلے سے تعلق رکھتی ہیں, عمل اور قانون کے مسئلے سے ان کا تعلق نہیں ہے. یعنی جب راستے کے انتخاب کی بات ہو, جب فنڈامنٹلز کی گفتگو ہو, جب عقیدے کے انتخاب کا مرحلہ ہو, تو اس وقت تم کو مکمل آزادی حاصل ہے. جس راستے کو چاہے اپنی مرضی سے اختیار کرو, حق کے راستے کو اختیار کرو, باطل کے راستے کو اختیار کرو, خیر کے راستے کو اختیار کرو, شر کے راستے کو اختیار کرو, رحمان کے راستے کو اختیار کرو, شیطان کے راستے کو اختیار کرو, نیکی کے راستے کو اختیار کرو, برائی کے راستے کو اختیار کرو, تباہی و بربادی کے راستے کو اختیار کرو, کامیابی کے راستے کو اختیار کرو, بلندی کے راستے کو اختیار کرو, پستی کے راستے کو اختیار, سب اختیار تمہیں. دنیا میں ہر دور میں بے شمار نظریات, بے شمار افکار و مکاتب فکر, بے شمار ادیان موجود رہے ہیں اور آج بھی موجود ہیں. کتنے مکاتب فکر پائے جاتے ہیں, کمیونزم ہے, سوشلزم ہے, ریئلزم ہے, کیپیٹلزم ہے, نیچورلزم ہے, بدھزم ہے, ہندوازم ہے, کتنے ازم اس دنیا میں پائے جاتے ہیں, کتنے مکاتب فکر پائے جاتے ہیں. تو ان تمام راستوں میں سے جس راستے کا بھی انتخاب تمہیں کرنا ہے, عقل کی روشنی میں, منطق کی روشنی میں, لاجک کے سہارے سے, اپنے ارادہ و اختیار سے کرو. جبر یہاں پہ نہیں ہے, نہ والدین کی مرضی سے اپنے راستے کو اختیار کرو, نہ سوسائٹی اور ماحول کے پریشر میں کسی راستے کا انتخاب کرو, نہ اپنے بزرگوں کے فرمان اور ان کی وصیت کے نتیجے میں کسی راستے کو اختیار کرو, نہ باپ دادا کی میراث سمجھ کے کسی راستے کو اختیار کرو, نہ سماج کا ٹریڈیشن سمجھ کے کسی راستے کو اختیار کرو, بلکہ اختیار کرنا ہے اپنی مرضی سے, عقل کی روشنی میں اختیار کرو. توجہ, تمہیں اختیار ہے, کھلی ہوئی چھوٹ ہے, جس راستے پہ چاہے چلے جاؤ. لیکن ایک بات یاد رکھو, ایک چیز تمہارے اختیار کی ہے, ایک چیز میرے اختیار کی ہے. تمہارے اختیار میں ہے کہ جس راستے کا چاہے انتخاب کرو, میرے اختیار کی بات یہ ہے کہ تم صحیح راستے کا اختیار کرو گے تو تمہارے اعمال کو قبول کریں گے, غلط راستے کو اختیار کرو گے تو ہمارے یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے. صلی اللہ پڑھنے پر محمد والے محمد,
اللہ صلی اللہ محمد والے محمد.
ایک اور سلوات اس سے بہتر انداز میں, تو اب ان دونوں مرحلوں میں ہمیں رہنمائی کی اور ہدایت کی ضرورت ہے. راستے کا انتخاب یعنی صحیح آئیڈیولوجی اور صحیح مکتب فکر کی بنیادیں ہم اپنے دل کی گہرائیوں میں اتاریں, صحیح عقیدے کو اپنے دل کی گہرائیوں میں جگہ دیں. یہ پہلی منزل ہے. اللہ نے نظام ہدایت میں دو طرح کے ہادی اور رہنما رکھے ہیں. توجہ, اللہ کا نظام ہدایت دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے, ایک ظاہری نظام ہدایت ہے اور ایک باطنی نظام ہدایت. ظاہری نظام ہدایت, اس سے مراد انبیاء, مرسلین, ائمہ اور اللہ کی جانب سے نازل ہونے والی کتابیں, صحیفے, یہ تمام کے تمام چیزیں کہ جو ہماری نظروں کے سامنے موجود ہیں. 124,000 انبیاء ظاہری نظام ہدایت کا حصہ ہیں, 313 رسول ظاہری نظام ہدایت کا حصہ ہیں, 5 اولو الازم پیغمبر ظاہری نظام ہدایت کا حصہ ہیں, آخری پیغمبر ظاہری نظام ہدایت کی آخری کڑی, قرآن ظاہری نظام ہدایت کا حصہ ہے, توریت ظاہری نظام ہدایت سے تعلق رکھتی ہے, انجیل ظاہری نظام ہدایت سے تعلق رکھتی ہے, صحف ابراہیمی ظاہری نظام ہدایت سے تعلق رکھتے ہیں, صحف موسوی ظاہری نظام ہدایت سے تعلق رکھتے ہیں, ارشادات معصومین ظاہری نظام ہدایت سے تعلق رکھتے ہیں, نہج البلاغہ ظاہری نظام ہدایت کا ایک حصہ ہے, صحیفہ کاملہ ظاہری نظام ہدایت کا حصہ. یہ ظاہری نظام ہدایت چل رہا ہے, لیکن ایک باطنی نظام ہدایت ہے, وہ نظام ہدایت کہ جو انسان کی نظروں کے سامنے نہیں ہے, جو انسان کی آنکھوں اور نگاہوں سے پوشیدہ ہے, اوجھل ہے, وہ بھی ایک نظام ہے جو ہدایت کا چل رہا ہے اور اس کا سلسلہ ہے. وہ کون ہے؟ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ نے رسول دو طرح کے بھیجے ہیں, ایک رسول ظاہری اور دوسرے رسول باطنی. رسول ظاہری یہی انبیاء و مرسلین ہیں, اور رسول باطنی انسان کی عقل اور سوچنے سمجھنے کی وہ صلاحیت جو حق و باطل میں تمیز پیدا کرتی ہے, جو صحیح اور غلط راستے کی جانب رہنمائی کرتی ہے. توجہ, تو اب ہمیں عقیدہ بھی انتخاب کرنا ہے اللہ کے نظام ہدایت کی رہنمائی میں, اور عمل بھی کرنا ہے الہی نظام ہدایت کی رہنمائی میں. لیکن فرق محسوس کیجئے, ہمیں جو عقیدہ اختیار کرنا ہے باطنی نظام ہدایت کی رہنمائی میں, عقل کی رہنمائی میں. عقل تمہاری کیا کہتی ہے؟ یعنی کسی کے کہنے سے, کسی کے بتانے سے کسی عقیدے کو نہ تسلیم کرو. اللہ ایک ہے یا نہیں؟ اس کا کوئی وجود ہے یا نہیں؟ وہ عادل ہے یا عادل نہیں ہے؟ اس کے صفات ثبوتیاں کیا ہوں گے؟ اس کے صفات سلبیاں کیا ہوں گے؟ 124,000 انبیاء اس نے بھیجے یا نہیں بھیجے؟ اگر بھیجے تو ان کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر بھیجے تو ان کے صفات کیا تھے؟ ان کے لیے معصوم ہونا کیوں ضروری ہے؟ انبیاء کے جب سلسلہ ختم ہو گیا تو امامت کا سلسلہ کیوں شروع ہوا؟ ہدایت کا سلسلہ کیوں قیامت تک باقی رہنا ضروری ہے؟ ائمہ کو انبیاء کے صفات کا مالک ہونا کیوں ضروری ہے؟ اسی صورت سے تمام چیزیں کی جن کا تعلق اعتقادات سے ہے, چاہے توحید سے متعلق ہو چاہے معاد سے متعلق, ان کے سلسلے میں ہمیں باطنی نظام ہدایت یعنی عقل کی گفتگو سننا ہے. عقل ہماری کیا کہتا ہے؟ یہ نہیں دیکھنا ہے ماں باپ کیا کہتے ہیں, یہ نہیں دیکھنا ہے معاشرہ کیا کہتا ہے, یہ نہیں دیکھنا ہے مولانا صاحب کیا کہتے ہیں, بلکہ یہ دیکھنا ہے عقل کیا کہتی. توجہ, عقل کی روشنی میں اسے اختیار کرنا ہے. لیکن جب ہم نے صحیح عقیدے کا انتخاب کر لیا تو اب عمل کی منزل میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں کہ اپنی مرضی سے جیسے چاہا نماز پڑھ لی, جیسے چاہا روزہ رکھ لیا, جیسے چاہا حج کر لیا, جیسے چاہا جو جی چاہا ہم نے جب جی چاہا کر لیا. عزیزان محترم, نہیں, عقیدے میں عقل کی منزل میں ہمیں پورا اختیار دیا گیا ہے کہ عقل کی روشنی میں ہم اسے اختیار کریں, تو عمل کی منزل میں ہمیں کہا گیا ہے کہ جو کچھ اللہ کہے وہ عمل کرو.
پر محمد والے محمد
دوسرے لفظوں میں آپ اسے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ سارے چونو چرا کی, ساری مین میخ کی, کیوں, کس لیے, لاجک منطق جو پوچھی جاتی ہے جی دین کے معاملے میں, تو ہر ایک لاجک اور منطق پوچھتا ہے نا, اور یقیناً لاجک اور منطق پوچھنے کا حق ہے, لیکن کہاں پوچھنے کا حق ہے کہاں نہیں, اس میں یہ سمجھنے والی بات ہے. دین نہ کسی کی فکر پہ پہرا بٹھاتا ہے, نہ کسی کی زبان پہ پہرا بٹھاتا ہے. عقل دی ہے تو سوچنے کے لیے, زبان دی ہے تو بولنے کے لیے. لہذا نہ عقلوں پہ پہرے نہ زبان پہ پہرے, ہاں صرف اتنا بتایا گیا کہ کہاں عقل استعمال کرنا ہے, کہاں زبان استعمال کرنا ہے, اور کہاں عقل اور زبان کو نہیں استعمال کرنا ہے. تو جہاں پہ فنڈامنٹلز کی بات ہے, عقیدہ کی گفتگو ہے، ایڈیولوجی کی بات ہے، اصول کی بات ہے، بنیادوں کی بات ہے، وہاں پہ عقل استعمال کرنا ہے. کسی کے کہنے سے، کسی کی تقلید میں دین کی بنیادوں کو قبول نہیں کرنا ہے. لیکن جب آپ نے عقل کی دلیلوں سے، منطق سے، استدلال کے ذریعے، لاجک کے ذریعے صحیح عقیدے کو قبول کر لیا، اللہ کے وجود پہ ایمان لے آئے، اس کو وحدہ لا شریک مان لیا، اس کو اپنا خالق تسلیم کر لیا، اس کو اپنا رازق تسلیم کر لیا، اس کو رحمان و رحیم مان لیا، اس کو مولا مان لیا، اس کو حاکم مان لیا، اس کو سرپرست مان لیا، تو اب عمل کی منزل آتی ہے. عمل کی منزل میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ ہمارا خالق ہے تو ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا سانع ہے تو ہم اس کی مصنوع ہیں، وہ ہمارا مولا ہے تو ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا آقا ہے تو ہم اس کے ناچیز عبد ہیں. توجہ. اور اس رشتے کا تقاضا ہی یہ ہے کہ مولا جو کچھ کہتا جائے بندہ وہ کچھ کرتا جائے.
تکبیر،
رسالت، یا رسول اللہ،
حیدری،
یا علی،
محمد والے محمد صلوات،
اللہم صل علی محمد والے محمد.
یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہمیں عقیدے کے انتخاب کے موقع پر ساری چورو چرا کر لینا ہے، مین میں جتنے بھی نکالنا ہے، کیوں، کس لیے، کیوں، کس لیے، کیوں، کس لیے، لاجک، منطق، جو کچھ بھی استعمال کرنا ہے سب ہمیں عقیدے کی منزل میں. لیکن جب ہم نے عقیدے کو دلیل کے ذریعے سے اپنا لیا، اختیار کر لیا، تو اب عمل کی منزل آتی ہے. عمل ہمیں کس چیز پہ کرنا ہے؟ عمل ہمیں اللہ کے قانون پہ کرنا ہے، یعنی یہ پوری زندگی الہی قانون کے مطابق ہمیں بسر کرنا ہے. پیدا ہونے کے بعد سے لے کر آخری سانس لینے تک جتنے اعمال و افعال انسان اس دنیا میں انجام دے سکتا ہے، یہ سارے کے سارے اعمال و افعال، چاہے ان کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو، ان تمام اعمال و افعال سے پہلے پروردگار عالم نے ہر شعبے حیات کے لیے قانون معین کر دیا ہے. لہذا زندگی میں اٹھنے والا ہر قدم، اس سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کے قانون کے مطابق اٹھ رہا ہے یا اس کے قانون کے خلاف اٹھ رہا ہے. اور جب قانون کی بات آ جائے تو پھر اس کے قانون پہ عمل کرنا ہے، بغیر اس کی وجہ پوچھے ہوئے، بغیر اس کی لاجک دریافت کیے ہوئے، بغیر اس کا فلسفہ پوچھے ہوئے، بغیر اس کی مصلحت دریافت کیے ہوئے. کیوں؟ یقیناً ہر حکم میں، اللہ کے بنائے ہوئے ہر قانون میں حکمت ہے، مصلحت ہے، فلسفہ ہے، فائدے ہیں، منطق ہے، لاجک ہے. لیکن اگر آپ کو حکم کی اور قانون کی منطق بتا دی جائے، لاجک بتا دی جائے، فلسفہ سمجھا دیا جائے اور اسے آپ اپنا فائدہ سمجھ لیں اور عمل کریں، تو اس میں پھر آپ کے اپنے نفس کی بندگی ہوگی، اللہ کی بندگی نہیں ہوگی. اس لیے کہ آپ نے فائدہ سمجھا تو عمل کیا. اس میں آپ کی بندگی کا کیا کمال، آپ کی عبدیت کا کیا کمال ہے؟ توجہ. عبدیت کا کمال یہ ہے کہ فائدہ ہمیں بتایا گیا ہو یا نہ بتایا گیا ہو، وہ فائدہ اور وہ مسئلہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، وہ معبود ہے، ہم عبد ہیں. اس رشتے کا تقاضا یہ کہ معبود جو کہے بندہ وہ آنکھ بند کر کے کرے. اور یہ بات ہمارے معمولات اور عملی زندگی میں ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کے عین مطابق. ہم سب اپنے اپنے ملکوں کو چھوڑ کے اس سرزمین پہ آئے، آنے کا سبب جو بھی ہوا ہو، کوئی جان بچانے کی غرض سے آیا، کوئی تعلیم کی غرض سے آیا اور آباد ہو گیا، کوئی رزق ڈھونڈتا ہوا آیا اور آباد ہو گیا، طرح طرح کے محرکات ہوئے، لیکن یہاں آئے، آنے کے بعد اب یہاں آپ آباد ہو گئے. آنے سے پہلے ہر ایک کی ذمہ داری تھی کہ یہ سوچے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں، جس ملک میں جا رہے ہیں، اس ملک میں پہنچنے کے بعد ہمارا کیا ہونا ہے، ہماری نسلوں کا کیا بننا ہے. توجہ. ہم جا رہے ہیں تو ہمارا جانا فائدے میں ہے، نقصان میں ہے؟ مادی فائدہ ہے، مانوی فائدہ ہے، نسلوں کا مستقبل محفوظ رہے گا نہیں رہے گا، یہود و نصارہ عیسائی تو نہیں بن جائیں گے، مثال کے طور. یہ سارے کے ساری باتیں یہاں آنے سے پہلے سوچنے کی تھی، اور ہر شخص آنے سے پہلے، کہیں بھی جانے سے پہلے سوچتا. لیکن اگر آپ نے سوچا یا نہیں سوچا، اب یہاں آ گئے، یہاں کی سرزمین پہ آپ نے قدم رکھا، تو عزیزان محترم، جیسے ہی اس سرزمین پہ آپ قدم رکھیں گے، بات یہاں کے قانون پہ عمل کی آئے گی. بات یہاں کے اصول و ضوابط کو فالو کرنے کی آئے گی، قانون پہ عمل کی آئے گی، حتیٰ کہ ٹریفک کے ایک معمولی سے چھوٹے سے قانون اور ضابطے کی بھی خلاف ورزی کا آپ کو حق نہیں حاصل ہوگا. اور آپ کسی بھی منظر میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے ہمیں قانون کی علت سمجھائی جائے، قانون کا فلسفہ سمجھایا جائے، قانون کی لاجک سمجھائی جائے، تب میں عمل کروں گا. آپ گاڑی چلاتے چلاتے ایک مرتبہ آپ سے کہا جائے کہ ریڈ لائٹ ہے رک جائیے، کہ میں نہیں رکتا، پہلے حکومت کا کوئی نمائندہ آئے اور مجھے سمجھائے کہ کیوں ریڈ لائٹ پہ رکنا ضروری ہے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہیں ہے، ہر طرف سناٹا ہے، تو ایسے میں ہم نکل بھی سکتے، ایسے میں کیوں ہم اپنا وقت ضائع کریں. پہلے لاجک کوئی سمجھائے. کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی لاجک سمجھانے آئے گا؟ میں یہاں پہ ایک جملہ کہتا ہوں، جی آئے گا، لیکن لاجک سمجھانے نہیں، کہیں اور لے جانے. ایک سلوات پڑھ لے محمد والے
محمد.
تو کوئی نہ لاجک پوچھتا ہے اور نہ کوئی لاجک سمجھاتا ہے. تو ہم کفار و مشرکین، فساق و فجار، ان کے وے بنائے ہوئے قانون پر بھی ہمیشہ آنکھ بند کر کے عمل کرتے ہیں. کبھی لاجک نہیں پوچھتے، کبھی منطق نہیں پوچھتے، کبھی وہاں چونو چرا نہیں کرتے. یہ آخر کیا وجہ ہے کہ ساری چونو چرا اللہ ہی کے قانون میں سمجھ میں آتی ہے؟ یہ زہر کی 4 رکعت کیوں ہے؟ یہ مغرب کی 3 رکعت کیوں ہے؟ یہ صبح کی 2 رکعت کیوں ہے؟ یہ پردے کا حکم کیوں ہے؟ یہ داڑھی کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے چونو چرا اور احکام کے ہی سلسلے میں، قانون الہی کے سلسلے میں سمجھ میں آتے. آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ اللہ نے عقل دی تھی، جہاں پہ عقل استعمال کرنا چاہیے تھا وہاں نہیں استعمال کی، جو جہاں استعمال کرنا چاہیے تھا وہاں نہیں استعمال کی، تو لا محالہ جہاں نہیں استعمال کرنا چاہیے وہاں استعمال ہوگی. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اس گفتگو کا ماحصل یہ کہ انسان کسی بھی قیمت پر کبھی بھی ہدایت اور رہنمائی سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، خاص طور پہ عملی زندگی. جب ہمیں عمل کرنا ہے اور اللہ کے قانون کے مطابق عمل کرنا ہے، تو کوئی ہو جو اس کے قانون کو بتائے اور سمجھائے. اس لیے کہ صرف قانون پہ عمل کرنا کافی نہیں، بلکہ قانون پہ ویسا عمل چاہیے جیسا کہا گیا. جیسی نماز کہی گئی ہے، میں خالی نماز چونکہ افضل عبادات ہے اس لیے میں نماز کا نام لے رہا ہوں، روزے کا نام لیتا ہوں، واجبات کا تذکرہ کرتا ہوں، لیکن اعمال و افعال کا دائرہ صرف نماز اور روزے تک محدود نہیں ہے. اور اس حقیقت کو ذہن میں ہمیشہ محفوظ رکھیے گا. شاید میں نے اشارہ کیا ہو اس سے پہلے کہ عبادت کا مفہوم صرف چند مخصوص ارکان و عبادات کی انجام دہی تک محدود نہیں. عبادت صرف مصلی عبادت پہ بیٹھ کے چند رکعت نمازیں پڑھ لینے کا نام نہیں ہے. عبادت صرف ماہ مبارک رمضان میں 30 دنوں کے روزے رکھ لینے کا نام نہیں ہے. عبادت صرف حج کر آنے کا نام نہیں ہے. عبادت صرف عمرہ کر لینے کا نام نہیں ہے. عبادت صرف تسبیح و تحلیل کا نام نہیں ہے. عبادت صرف خمس و زکات کی ادائیگی کا نام نہیں ہے. عبادت صرف امر بالمعروف و نہی المنکر کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت کا مفہوم انسان کی پوری زندگی کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے. شرط یہ ہے کہ انسان نے اپنی یہ زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق بسر کرنے کی قسم کھائی ہو اور عہد کیا ہو. تو اگر ہم اللہ کی مرضی، اس کے قانون کے مطابق زندگی بسر کریں گے، تو یاد رکھیے پھر ہماری ایک ایک سانس عبادت ہوگی. گھر میں بیٹھے ہوں گے تو گھر میں بیٹھنا عبادت، بزم میں مشغول ہوں گے تو بزم میں رہنا عبادت، رنگ رزم میں جنگ کر رہے ہوں گے تو رزم میں جنگ کرنا عبادت، دشمن سے سلو کر رہے ہوں گے تو سلو کرنا عبادت، بازار میں رزق حاصل کر رہے ہوں تو رزق حاصل کرنا عبادت، جاب کر رہے ہوں گے دفتر میں تو دفتر جانا عبادت، گھر واپس آ رہے ہوں گے تو گھر لوٹنے والا ہر قدم عبادت، گھر لوٹ کے رزق حلال اپنے دہن تک لے جا رہے ہوں تو کھانا عبادت، رزق حلال لے کے بچوں سے پیار کر رہے ہوں گے تو بچوں سے پیار کرنا عبادت، بستر پہ چین کی نیند سو رہے ہوں گے تو ہماری ایک ایک سانس عبادت. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی زندگی کو مرضی معبود کا پابند بنایا ہے، اس کے قانون کا پابند بنایا ہے. تو اب یہاں پہ میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھاؤں کہ فضائل کا پہلو بھی آ جائے، کہ ایک عام مسلمان، ایک عام بندہ مومن اگر اپنی زندگی کو رضا الہی کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرے تو معبود اس کی ہر سانس کو عبادت بنا دیتا ہے، اس کے ہر عمل کو عبادت بنا دیتا ہے. تو سوچئے کہ جس نے کبھی نہ اپنی جان کی پرواہ کی ہو، نہ اپنے مال کی پرواہ کی ہو، نہ اپنے بچوں اور اولاد کی پرواہ کی ہو، نہ اپنے گھر اور جائیداد کی پرواہ کی ہو، بلکہ 360 کھینچی ہوئی تلواروں میں تنہا بسترے پیغمبر پہ سو کے رضا الہی کا سودا کر رہا ہو، تو اگر اس کی
ایک ضربت عبادت ثقلین پہ بھاری ہو جائے تو مسلمانوں کو تعجب کیوں ہوتا ہے؟ سلوا پڑھ دے پر محمد والے محمد
صلی اللہ محمد والے محمد
حیدری
علی.
تو ہمیں اللہ کے قانون کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے اور عمل اس طرح سے کرنا ہے جیسا کہا گیا ہے.
سبحان اللہ.
اس سے بات اچھی طرح سے واضح ہے کہ صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے, صرف روزہ رکھ لینا کافی نہیں ہے, صرف حج کر لینا کافی نہیں, بلکہ یہ تمام امور انجام دیے جائیں اس شکل میں جس شکل میں کہے گئے, یعنی جن جزئیات کے ساتھ, جن شرائط کے ساتھ, جس طریقے سے, جن احکام کے ساتھ, جس ضابطے کے ساتھ نماز پڑھنے کو کہا گیا, اس میں ہم قطعاً ذرہ برابر بھی اپنی مرضی کو دخل نہیں دے سکتے. اور عزیزان محترم, یہی ہے عبادت اور بندگی کا سب سے بڑا فضل کہ ہم اللہ کے قانون پر, اس کے حکم پر اس طرح سے بے چور و چرا عمل کریں کہ ہمارا زندگی کا ہر فعل اس بات کی گواہی دے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں سرینڈر کر دیا, اس کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر دیا. اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں نے آپ سے کہا کہ آپ احکام میں فلسفہ نہ ڈھونڈیں, احکام و قانون کے سلسلے میں حکمت اور علت نہ تلاش کریں, یقیناً اللہ خدا حکیم کا بنایا ہوا قانون, توجہ, قرآن حکیم میں بیان کیا گیا ہے اور رسول حکیم اسے لے کے آیا ہے, تو حکمتیں تو ہیں اس میں, مصلحتیں ہیں تو ہیں اس میں, فلسفے تو ہیں اس میں, چاہے ہمیں بیان کیا گیا ہو نہ بیان کیا گیا ہو. لیکن یاد رہے کہ تمام قوانین میں, تمام احکام میں, تمام فروع دین کے جزئیات میں جہاں جہاں عمل کی بات ہوتی ہے, ایک علت ایسی ہے کہ جو ہر مسئلے میں موجود ہے, ہر جگہ پہ موجود ہے, ہر عمل میں موجود ہے, ہر فعل میں موجود ہے, اور وہ کیا ہے؟ بندگی. بندگی یہ وہ علت ہے کہ جو ہر جگہ موجود ہے, یعنی اس نے ہم سے کہا, اسی کو کہتے ہیں تعبد, علت العلل ہے تعبد, یعنی کوئی بھی علت نہ ہو تو سب سے بڑی علت یہ ہے کہ وہ معبود ہے, ہم اس کے بندے ہیں. اس سے بڑی علت کیا ہوگی؟ اس سے بڑا فلسفہ کیا ہوگا؟ اس سے بڑا. اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری یہ بات بھی عقل کے عین مطابق ہے, عقل کے عین مطابق ہے. ایک شخص, اس کے دو ملازم ہیں, دو خادم ہیں, پرانا زمانہ غلاموں کا تھا, آج غلام عام طور پہ نہیں, بعض جگہوں پہ دنیا میں آج بھی اس کی مثال مل جائے. ایک ملازم وہ ہے جو اپنے مولا